الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے کہ کسی کی ذات اگر تمہارے لیے نمونہ بن سکتی ہے تو وہ نبی کی ذات ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر پہلو سے اس طرح سے آراستہ کیا کہ امت کے ہر فرد کے لیے آپ کی ذات میں تسلی کا سامان ہے. اس لیے ہر شخص اپنے حالات پر غور جب کرتا ہے اور اس کے دل کو تسلی نہ ہو رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک لے، آپ کے ارشادات پر نظر ڈال لے، انشاءاللہ اس کو تسلی ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا. امت کے آج جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، دینی انحطاط کا زمانہ ہے. حد درجہ یہ ہے کہ گناہوں کا صرف یہی نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو رہے ہوں، بلکہ گناہوں کا احساس بھی ختم ہو رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کا بھی فقدان. کہ ایک آدمی اگر گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو ممکن ہے توبہ کر لے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. بلکہ اگر آپ کسی کو اس طرف توجہ دلائیں تو ممکن ہے وہ دو چار آپ کو سنا دے اور آپ اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں. حالی نے تو بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ خاصہ خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ امت پہ جو وقت آج آ کر پڑا ہے، اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یقیناً اس وقت جو حالات ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. دینی انحطاط اپنی جگہ پر، اخلاقیات وہ تباہ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جس طرف بھی غور کریں تو آپ کو زوال ہی زوال نظر آئے گا. جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارما جاتا رہا، اور کارما کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اقبال نے یہ بات کہی، یعنی اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ قافلہ پورا کا پورا لٹ جائے، اور اس سے بھی بڑی ناکامی یہ ہے کہ کارما کے دل سے احساس زیاں بھی نہیں. جو نقصان ہو گیا اس نقصان کا زیاں، اس کا افسوس دل میں ہو وہ بھی نہیں. تو کارما کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ابھی حج میں ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالی نے انہیں مالی اعتبار سے بہت نوازا، تو جس دن ہم آ رہے تھے اس دن غالباً 27,000 ریال ان کے جیب سے نکال لیے کسی نے، اور $2,200 بھی تھے تقریباً. تو بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ کس نے نکالے. میں نے جو میرے جو مشاہدہ اور میرا جو احساس ہے وہ یہ کہ جس کے نکالے اس کو اس کے گم ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں تھا. تھوڑا سا اس نے ایک آدھ دفعہ ذکر تو کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ خریداری میں مشغول ہو گیا، اور اس کے دل میں مجھے تو ایسا محسوس بالکل نہیں ہوا کہ قطن اس کو کوئی ذرا سا بھی احساس ہوا ہو کہ بھئی یہ مال میں نے کمایا تھا، حاصل کیا تھا، وہ جیب سے نکل گیا. اچھی خاصی بڑی رقم ہے، لیکن ذرا بھی اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ جیب سے نکل گئی تو اس پر کوئی تھوڑا سا افسردہ ہوتے نہیں. اسی طریقے سے قہقہے لگتے رہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طرح سے وہ گزر رہے تھے اسی طریقے سے چلتے رہے آخر وقت تک، یعنی کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ چلو مالی اعتبار سے تو آدمی اس صدمے کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے اگر نقصان ہو رہا ہو اور آدمی وہاں پر بھی ٹھنڈے پیٹوں اس بات کو ہضم کر لے کہ میرا نقصان ہو گیا دین کا، اور اس کا کوئی ذرہ برابر اس کو احساس ہو، اگر یہ وہاں پر بھی احساس نہ ہو تو پھر بڑے افسوس کی بات. تو دینی اعتبار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا معاملہ جو دیکھا اس سفر میں خاص طور پر، کہ اگر کوئی رکن صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہا یا کہیں کمی کوتاہی محسوس ہو رہی ہو تو اس کا کوئی زیاں کوئی نقصان، اس زیاں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی کوئی فکر کچھ نہیں. جو تھوڑے بہت لوگ یہاں سے کچھ تھوڑا بہت سیکھ کر جاتے ہیں، وہاں جا کر جب وہاں کتابیں پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر یہاں کا سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں، پھر انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے اور ہم کیا سیکھ کر آئے ہیں. پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صاحب کتاب میں یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے اور یہ لکھا. ان کو آپ لاکھ کہیے کہ بھئی اب تک تم کس طریقے پر چلتے رہے اور کس مسلک پر تمہارا عمل رہا. لازمی بات ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا اپنے مسلک کو صحیح سمجھتے ہوئے لکھا، اور جو اس مسلک کے لوگ ہیں ان کو ہم غلط نہیں کہتے، وہ اپنی جگہ پر صحیح اور برحق ہیں. لیکن آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ وہاں جا کر سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں. ایک صاحب کا طواف زیارت رہ گیا. اب طواف زیارت رکن ہے حج کا، اگر کوئی شخص بغیر طواف زیارت کیے یہاں آ جائے تو جب تک وہ جا کر طواف زیارت نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی، چاہے ایک سال ہو جائے چاہے 10 سال ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دم بھی دینا پڑے گا تاخیر کا. تو طواف زیارت کا جو وقت ہوتا ہے حج میں وہ 10 تاریخ کے صبح صادق سے لے کر اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی اس دوران رات دن میں کسی وقت بھی یہ طواف کر لینا چاہیے. اگر کسی شخص نے یہ طواف نہیں کیا اور ایسے ہی وہ چلا آیا تو اس کے ذمہ باقی رہے گا، جب تک کہ وہ طواف نہ کر لے اس وقت تک اس کی بیوی اس پر حلال نہیں. اسی طریقے سے عورت ہے، اگر اس نے نہیں کیا بغیر عذر کے، ایک عذر شرعی ہے اس کا، اگر اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے ہی وہ عذر ختم ہو اسے کر لینا چاہیے. لیکن اگر نہیں کیا کسی نے تو اس کے ذمہ بھی باقی رہے گا. اتفاق سے ہمارے گروپ میں ایک صاحب ایسے تھے جو غالباً لندن سے آئے تھے، بیچارے اپنے طور پر بالکل اسی انداز میں وہ رہتے تھے جو انداز انہوں نے وہاں سیکھا تھا. ماں باپ تھے تو وہ بھی کسی ایک رخ پر نہیں تھے، بہرحال درمیان میں کچھ بیمار پڑے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چلو لڑکے نے خدمت کی ماں باپ کی، لیکن اس میں طواف زیارت بھی چھوڑ دیا، تینوں نے ہی چھوڑ دیا. اب وقت گزرنے کے بعد میرے پاس آیا, میں نے انہیں بتایا کہ طواف زیارت تو آپ نے کرنا ہوگا اور ساتھ میں دم بھی دینا ہوگا. بہرحال وہ گئے غالباً طواف زیارت کے لیے نکلے, تو طواف زیارت تو انہوں نے کر لیا تاخیر سے, لیکن درمیان میں انہیں کوئی صاحب مل گئے. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 10 آدمی سے مسئلہ پوچھیں گے, اب جو بھی ان کا مطلب کا بتا دے, باقی سب غلط, جس نے مطلب کا بتا دیا یہ صحیح. تو کسی نے کہہ دیا کہ جی کوئی دم وم نہیں ہے بس ٹھیک. تو انہوں نے واپس آ کر مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے قضا تو کر لی ہے لیکن دم نہیں دیا. میں نے ہی کسی سے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا ہوا, کہ فلاں صاحب گئے تھے تو کہنے لگے وہ یہاں کے کسی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں دم وم دینے کی, ٹھیک ہے بس ہو. تو اس قدر بھی کوئی آدمی تکلیف نہیں کرتا کہ ہم اپنے مسئلے کو پوچھ ہی لیں, کوئی تلافی اگر ہو سکتی ہے تو اس کی کر لیں. اور یہ عموم ہے اس میں الا ماشاء اللہ, لیکن بعض لوگوں کو الحمدللہ اہتمام بھی کرتا ہوا دیکھا, لیکن ایسے لوگ کم. کیا اگر کوئی صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ ان کے حج میں نقص پیدا ہو رہا ہے اور دم سے وہ نقص دور ہو سکتا ہے, تو وہ فوراً تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم دم دے دیں گے. تو ایسے لوگ بھی تھے, لیکن ایسوں کی تعداد بس یوں کہہ لیجئے کہ اگر 200 آدمیوں کا گروپ ہے تو شاید اس میں ایک یا دو ایسے ہوں گے, ورنہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ جو کسی نے کہہ دیا ٹھیک. ایک صاحب نے آخری دن فجر کے بعد ہی رمی کر لی, اور وقت جو شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد. شام کو جب ہم جانے لگے عصر کی نماز پڑھ کر رمی کے لیے, تو اتفاق سے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ صاحب فجر میں ہی کر کے آ گئے. تو میں نے کہا کہ ان سے کہہ دو بھائی ابھی تو وقت ہے, کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہم بھی جا رہے ہیں ساتھ میں, چل جا بھی رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی, کیونکہ انہوں نے وہیں سے مکہ جانا ہے, پھر تو رمی کر لیں. تو کہنے لگا نہیں جی میں نے تو کر لی, میں نے یہاں کے علماء سے پوچھ لیا, انہوں نے کہہ دیا بس ہو گئی. میں نے پھر زیادہ بحث مانی, میں نے کہا ٹھیک ہے جی ان کو چھوڑ دیجیے, ان کی حالت پر رہنے دیں ان کو. پھر لیکن وہ ان سے کہنے لگے جی وہ جو کچھ ہو عذاب ثواب ان کے اوپر ہے. میں نے کہا کہ بھائی وہ تمہارے چونکہ نفس کی خواہش کے مطابق مسئلہ تھا اس لیے تم نے کر لیا, میں بھی تو آخر بتا ہی رہا ہوں, اگر ثواب اور عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے تو میں بھی تو بتا رہا ہوں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں تم نے جو کیا. کہ اب تو میں نے کر لیا بس. میں نے کہا ٹھیک تم جانو تمہارا کام جانو. بہرحال یہ مسائل اور جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں ان کا احساس بھی نہ ہونا, یہ انحطاط کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت زیادہ روبہ زوال ہے قوم, مسائل دینیہ سے بالکل ناواقف. اب مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں, اور مدینہ منورہ جب قریب آیا تو تعلیم تو یہ دی گئی تھی کہ بھائی خوب درود شریف پڑھیں, راستے میں درود شریف پڑھیں. ایک صاحب جا کر بس ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے, مائک ہاتھ میں لے لیا اور ہیلو ہیلو کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے انگریزی میں 2-3-4 جملے کہے اور بتایا کہ یہ آپ کے بائیں طرف جو ہے مدینہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2-4 باتیں کہیں اور واپس آ گئے. کسی نے کہا کہ تم کچھ بولے نہیں, کہنے لگا میرا جی تو چاہ رہا تھا کوئی گانا گاؤں لیکن مائک صحیح نہیں تھا, مائک خراب تھا. آدمی کیا کرے کیا کہے. تو اس قسم کے تجربات سفر میں سامنے آتے رہے, دل کڑتا بھی رہا بہت سی جگہوں پر, اور یہ بہرحال بات ذہن میں بیٹھتی چلی گئی کہ لوگ دین کے مسائل نہ تو سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی سکھانا چاہے تو اس طرف بھی کوئی رغبت انہیں نہیں. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اسے صرف تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا, اتنے سارے پیسے خرچ کرنے سب کچھ کرنا, اس کے باوجود جس حال میں گئے تھے اسی حال میں بلکہ اس سے بدتر حال میں واپس لوٹا. ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے, دو تین سال سے جا رہے ہیں حج کے لیے، پہلا حج نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ نماز کے وقت میں کمرے میں لیٹے ہوئے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کسی سے کہا ہی نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے، کہا یہ یہاں پر نماز نہیں پڑھتے امام صاحب کے پیچھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ کہنے لگے کہ وہ امام صاحب کو جو ہے نا وہ بینکنگ سے متعلق مسائل نہیں آتے، وہ چونکہ بینکار تھے، بینک میں بینک سے ان کا تعلق تھا، ریٹائرڈ تھے. کہا کہ یہاں جو امام صاحب ہیں انہیں بینکنگ سے متعلق اور اکاؤنٹ سے متعلق مسائل کا علم نہیں ہے، اس لیے میں ان کے پیچھے نماز دوں. تو خود ہی آدمی مفتی بنا ہوا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. تو دین ایک ایسا غریب الغرابا ہو گیا کہ کوئی شخص سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. لیکن بہرحال تصویر کا یہ ایک رخ ہے، الحمدللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ الحمدللہ دین کی طرف آ بھی رہے ہیں، پہلے سے زیادہ رغبت بھی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل لیا کوئی، میں نے مایوسی کا اظہار تو میں صرف یہ بات تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج عمومی کیفیت یہ ہو گئی. اس لیے اس زمانے میں جو لوگ دین پر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں استقامت عطا فرمائے، ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس راستے کو ہمارے لیے جو ہے پسند کیا ہے اور ہم چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ حالات تو بہت دیگرگوں ہیں. اب آپ کے سامنے ابھی جو حالات گزرے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام؟ کسی کی عزت لوٹنا، کسی کا مال لوٹنا، کسی کی گاڑی جلا دینا اور پرواہ نہیں کرنا جبکہ ان کا قصور بھی نہیں، تو آدمی سوچ سکتا ہے؟ یعنی آدمی جس کو تھوڑا بھی اگر اس کے دل میں احساس ہے اور حساس دل وہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کا دل روتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ. توبہ و استغفار ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہم تبصرے تو بہت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں، یہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. کوئی الزام حکومت پر لگاتا ہے، کوئی الزام کسی پارٹی پر لگاتا ہے، کوئی الزام کسی پر لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں اور شامت اعمال ہے یہ سب. پورے ملک میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی امن قائم کرنے والا ادارہ ہی نہیں. پولیس، رینجرز، فوج، 10-12 لاکھ تو فوج ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر ادارے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت اور کسی کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کو امن اور سکون فراہم کر سکے. سعودی عرب میں عام طور پر پولیس والوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک ڈنڈا بھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال تھوڑے بہت دین کا یہ اثر ہے وہاں پر، حدود کے نفاذ کا، سارا دین نہیں ہے وہاں بھی، لیکن تھوڑے بہت جو حدود نافذ ہیں اس کے اثرات یہ ہیں کہ آدمی پورے مملکت میں کہیں بھی چلا جائے کوئی لوٹ مار نہیں، کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا یا مجھے کوئی لوٹ لے گا یا میرا کوئی سامان لے جائے گا، ایسا کچھ نہیں. اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر سب سے کم شرح سعودی عرب میں، سب سے کم. ہمارے یہاں تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہوا زبان کہنے سے اور کان سننے سے قاصر، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. آدمی کو یہ سوچنا پڑتا ہے، مستقبل اس کا مخدوش محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ ہوگا کیا، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. جن لوگوں نے پہلی مرتبہ کیا ان کے حوصلے کھل گئے، جب انہیں کوئی روکنے والے ہی نہ ہو تو جس کا جو جی چاہے کرے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم فوق. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے، من فوقکم اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے. اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی عذاب بھیجنے پر قدرت رکھتے ہیں. اب اوپر کا عذاب کیا ہے؟ اوپر کے عذاب میں یہ بھی ہے کہ بارش آ جائے، اولے برسنے شروع ہو جائیں، پتھروں کی بارش ہو جائے، کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین شق ہو جائے اور آدمی اندر چلا جائے، یہ بھی پیروں کے نیچے کا عذاب. یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی کو یعنی سیلاب آ جائے، پانی یا اور دیگر جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. اور ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہے کہ تمہارے ماتحت تمہاری باتوں پر عمل نہ کریں، تمہاری اولاد تمہارا کہنا نہ مانے، یہ بھی نیچے کا عذاب. او من تحت ارجلکم کے تحت یہ بھی. آج آپ دیکھ لیجئے، اوپر کا عذاب، نیچے کا عذاب، یہ سب چیزیں ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ دینی جماعتیں باہم لڑائی شروع کر دیں آپس میں، ایک دوسرے کی مخالفت ہو. مسلمانوں کی جماعتیں، اس میں کوئی خاص دینی جماعت بھی نہیں، مسلمان باہم جماعتوں میں ہیں، وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، تو یہ سارے عذاب اللہ کی طرف سے آ سکتے ہیں. کوئی تو بہرحال یہ بدعمالیاں ہیں ہماری، ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور جو دین پر چل رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نہیں چل رہے ان کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تلقین کی ترغیب دی کہ جن لوگوں کو دین نہیں آتا اور لوگ ان کے پڑوس میں ایسے رہتے ہیں جنہیں دین آتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان سے سیکھیں، اور اسی طریقے سے جن کو آتا ہے انہیں چاہیے کہ نہ آنے والوں کو بتلائیں، یعنی اس بات کی ترغیب دی. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ جس کو آتا ہے وہ سکھائے، جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کرے. اب اگر دونوں مل جل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سب کو آ جائے، لیکن اگر کوئی بھی کوشش نہ کرے، ہر آدمی سوچے کہ یہ میرے پاس آئے گا تو میں سکھاؤں گا، یا یہ کہ یہ خود بتائے گا تو میں سیکھوں گا، تو اس طرح سے تو دین نہیں پھیلے گا. اس لیے کہ یہ کام تو اب ہم نے ہی کرنا ہے. اس لیے مسجدوں میں جو لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک بڑی تعداد آتی ہے، لیکن اس کے باوجود غفلت کی بنا پر، مسائل سے واقف نہ ہونے کی بنا پر بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اس سفر میں نے یہ دیکھا، اور تقریباً ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس سال مجھے زیادہ محسوس ہوا کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ بس قبول کرے نمازیں، نماز ہوتی ہی نہیں، جگہ نہ پا کے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات یہ کہ اس کا بھی خیال نہیں رکھتا کوئی آدمی کہ صفوں میں اتصال بھی ہے کہ نہیں، اور بعض اوقات اس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ حرم شریف میں جگہ موجود ہے اور ہم مسجد سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر مسجد میں جگہ موجود ہے اور ہم مسجد سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا ثواب تو حاصل نہیں ہوگا، یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ اتصال ہو، اور اگر اتصال نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں بھی بعض اوقات اتصال کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے سامنے باہر کا گراؤنڈ دارالقرآن کا، وہاں لوگ نماز کی نیت باندھ لیں، اور درمیان میں مسجد سے لے کے یہاں تک صفی نہ ہو بالکل، کوئی ایک صف بھی کہیں سے نہ ملتی ہو، تو یہ اتصال نہیں. تو ایک تو یہ کہ مسجد سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں جگہ موجود ہے، اس کے باوجود مسجد میں نہیں پڑھ رہے تو مسجد کا ثواب نہیں، اتصال نہیں ہے تو نماز بھی نہیں. تو ماشاءاللہ، اب یہ دنیا کا اگر 1,00,000 روپے کہیں مل رہے ہوتے تو لوگ بھاگا دوڑی مشقت برداشت کر کے پہنچتے کہ 1,00,000 روپے وصول کرنے ہیں بھائی. اور کون سا کام ایسا ہے جس میں تکلیف نہیں ہوتی، مجھے بتائیے. بچے اسکول جاتے ہیں کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی، والدین اٹھتے ہیں تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی، کتابیں کاپیاں اپنے اوپر لاد کر جاتے ہیں تو کیا تکلیف نہیں ہوتی، استاد پڑھاتے ہیں تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہم اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں، ملازمتوں پر جاتے ہیں تو کیا جانے میں تکلیف نہیں ہوتی، پورے مہینے ڈیوٹی دیتے ہیں تو اس میں تکلیف نہیں ہوتی، پھر کہیں سفر پر جاتے ہیں تو تکلیف. کون سا کام ایسا جس میں تکلیف نہ ہو؟ ایک کسان جو ہے وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس کے لیے زمین کو ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، سرد و گرم جو ہے وہ سہتا ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کرتے ہیں. دین میں ذرا سی بھی تکلیف آ جائے تو بس فوراً دین ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ملازمت بھی چھوڑ دیا کرے آدمی، پڑھنا بھی چھوڑ دیا کرے، بچوں کو پڑھانا بھی چھوڑ دے. بیمار جو ہے وہ علاج کراتا ہے، سوئی لگاتا ہے ڈاکٹر، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کو، اور اگر جراحی کا عمل ہو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، دوائی پینے میں تکلیف ہوتی ہے. سر تکلیفیں تو ہر چیز میں، لیکن وہاں چونکہ جان کا مسئلہ ہے اس لیے یہ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن یہاں ایمان کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیتا فوراً. یاد رکھیے کہ آہستہ آہستہ انسان جب دین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر بالکل دین ہاتھ میں نہ رہا تب بھی اسے اس کا نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا. اتفاقاً آج ایک واقعہ میں نے پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پہلے زمانے کے جو مصائب اور پریشانیاں تھیں آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا. اصحاب صفہ کو لے لیجئے، یعنی وہ چبوترا جس پر صحابہ کرام طلبا رہا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا کئی انتظام، کوئی ایسا انتظام نہیں تھا باقاعدگی سے. کوئی مسلمان جنہیں اللہ رب العزت نے نوازا تھا وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے، کبھی کوئی اپنے گھر لے جا کے کھانے کھلا دیا کرتا تھا، کبھی وہاں خوشے لا کر لٹکا دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جو طلبا تھے وہ اپنے ان خوشوں کو کھا کر زندگی گزار لیا کرتے تھے. آج بھی وہاں پر اصحاب صفہ کے پاس دو ستون ایسے ہیں جن میں باقاعد جو ہے وہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ وہ ستون ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوروں کے خوشے لا کر لٹکائے جاتے تھے، اور پھر وہ جو اصحاب صفہ تھے وہ اس میں سے توڑ کر کھا لیا کرتے تھے. تو ترکوں نے یہ کیا کہ اپنی تعمیر میں اس کی نشاندہی کی، ان ستونوں پر بڑے بڑے خوشے اور پتے بنا دیے گئے جو علامت ہے اس بات کی کہ یہ وہ ستون، اور اپنی تعمیر میں اس کا بھی خیال رکھا انہوں نے کہ جہاں جہاں ستون درخت تھے کھجوروں کے انہی مقامات پر ستون کو کھڑا کیا ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ ستون اب ٹیڑے میڑے ہیں، یعنی بالکل سیدھے نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی، کوئی ایسا آگے نکل رہا ہے کوئی پیچھے نکل رہا ہے. تو انہوں نے اپنی تعمیر تو ٹیڑی کر لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اس یادگار کو قائم رکھا. یہ ترکوں کا اظہار محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ آپ کے زمانے میں یہاں درخت ہوا کرتے تھے کھجور کے، جہاں جہاں وہ تنے تھے وہیں وہیں انہوں نے اپنی ستون قائم کی. ترکی حرم میں یہ بات آج بھی موجود. تو صحابہ کرام اس طرح سے زندگی گزارتے تھے، کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھایا. اسی طریقے سے مدارس کا سلسلہ چلا، سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ صفہ ہے، اور اس کے بعد ہی پھر مدارس کا یہ مبارک سلسلہ جو آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے. لیکن الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی، اس زمانے ذرا مشکلات تھیں. تو واقعی میں نے یہ پڑھا کہ اس زمانے میں چونکہ یہی تھا کہ جب کوئی طالب علم داخل ہوتا تھا تو بعض اوقات اس کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو بستی کا کوئی آدمی اپنے ذمے یہ لے لیا کرتا تھا کہ بھئی اس کا کھانا میرے ذمے، چنانچہ وہ وہاں سے کھانا لے لیا کرتا تھا، بعض اوقات گھر سے لا کر یہاں کھا لیتا تھے اور بعض اوقات گھر ہی پر کھا لیتے. تو فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم داخل ہوا مدرسے میں، اس کا انتظام ایک صاحب نے اپنے ذمے لیا کہ بھئی یہ کھانا جو ہے وہ میرے گھر کھا لیا کرے. تو طالب علم اتنے باحیا تھے کہ جب کھانے کا وقت ہوا تو چل پڑے ان کے گھر کی طرف. جب وہاں پہنچے تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ کس طرح سے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں. تو ایک طرف کو کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اتفاق سے مالک مکان خود ہی وہ باہر بیچارے نکلے. تو ان سے پوچھا خیریت کس کام سے آئے ہو؟ تو ان میں اتنی حیا اور شرم کہ وہ یہ بھی نہ کہیں کہ میں وہی ہوں جس کے ذمہ داری آپ نے لی ہے، یہ بھی نہ کہے. تو انہوں نے خود ہی سمجھ لیا اور کہا کہ غالباً آپ ہی وہ ہیں کہ جو جن کی ذمہ داری میں نے لی ہے. تو کہا کہ جی. تو کہا کہ اچھا بتائیے یہیں کھانا کھائیں گے یا لے کر جائیں گے؟ تو کہنے لگے کہ یہیں کھا لوں گا. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو ایک ہی کے سامنے ذلت ہے، وہاں لے جاؤں گا تو سینکڑوں کے سامنے ہوگی، یعنی حیا کی بات تھی. کہا کہ یہیں کھا لوں گا، وہیں کھانا کھا لیا. اس کے بعد پھر بہرحال آ گئے. اب طلبا نے پوچھا کہ کیوں میاں؟ تم نے کیا کیا، کھانا کھا لیا کہ نہیں؟ کہاں کھا لیا؟ کہ کہاں؟ کہا وہ تو وہیں کھا لیا. کہ خبردار آئندہ ایسا نہیں کرنا، یہاں لایا کرو، یہاں اور بھی طلبا ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ایک دو اور کھا لیں، آئندہ ایسا مت کرنا، وہاں نہیں کھانا، یہیں لا کے کھانا. تو یہ بےچارے جب دوبارہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہاں کھاؤ گے لے کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ لے کے جاؤں گا. انہوں نے کھانا باندھ دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہر قدم میرا ایسا کہ بس سو سو من کا قدم ہو گیا. یعنی حیا آتی تھی، شرم آتی تھی کہ کھانا لے کے جا رہا ہوں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو شرم کے مارے کہتے تھے ایک ایک قدم سو سو من کا ہو گیا میرا. لیکن بہرحال پہنچے، اور پھر کہنے لگے کہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ حیا کم ہونی شروع ہوئی. اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ اب تو تم اگر کہو تو بھنگیوں سے بھی مانگ کے لے آؤں. بہرحال اصل حضرت نے جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا کہ دل سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ احساس کا ختم ہونا اصل میں موت. تو اگر کسی کے دل میں یہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو جائے، گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، یہ سب سے بدترین بات. بہت سے لوگ ہیں کسی کے آگے سوال کرنا انہیں اپنی موت نظر آتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں. مسجد قبلتین جانا ہوا، وہاں ایک صاحب کو دیکھا، بڑے ماشاءاللہ مشرہ اور بڑے چہرہ ایسا، لیکن ایک ایک بس میں چڑھ کر وہ مانگ رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، آپ نے جو شکل و صورت بنائی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں سے مانگنا، یہ سب کیا ہے؟ اور آئے بھی غیر ملک میں ہو، تم اپنے گھر چلے جاؤ واپس. لیکن چونکہ وہاں تو انہوں نے کام ہی اختیار کر رکھا ہے، پیشہ ہی اس کو بنا رکھا ہے، تو شرم کس بات کی؟ وہ تو شرم تو ختم ہو چکی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففل ماشی، جب تیری حیا رخصت ہو جائے تو تیرا جو جی چاہے کر. بے حیا باشو ہر چائی کن، فارسی میں کہتے ہیں کہ بے حیا ہو جا اور تیرا جو جی چاہے کر. حیا بڑی چیز، جب تک یہ حیا موجود ہے اس وقت تک سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر حیا ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا. ایک زمانے میں اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی ننگے سر رہنا پسند نہیں کرتا تھا، چھوٹا بڑے کے سامنے سگریٹ پینا پسند نہیں کرتا تھا، چاہے وہ جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو. بہت سے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے جو ہے وہ، یعنی بہت سارے کام ایسے تھے جو ان کے سامنے کر ہی نہیں سکتے تھے. بعض لوگوں میں تو ایسی بھی شرم ہو جاتی کہ اپنی اولاد کو باپ کے سامنے گود میں نہیں لیتے تھے، اپنے آپ کو ابا بھی نہیں کہلواتے تھے. یہ بھی تھی. تو میں یہ تو خیر نہیں کہتا، جو جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا تو بلا وجہ ایسی شرم تو جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ بھی تھی. آج تو ابھی باپ بنا بھی نہیں ہوتا کہ ہر بچوں کو بیٹا بیٹا کہنے لگتا آدمی، ہر بچوں کو بیٹے کیا بات، آدمی کی زبان پہ چڑھی ہوئی یہ بات. اور اسی طریقے سے باقی معاملات ہیں، باپ بیٹے آپس میں بیٹھ کے سگریٹیں بھی پیتے ہیں، تاش کے پتے بھی کھیلتے ہیں، اور کچھ اور بھی کر لیتے ہیں، اور انہیں اس پہ شرم بھی نہیں آتی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا دوست ہے، اور یار یار کر کے بات کرتے ہیں، اور یار سناؤ کیا حال ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے، بیٹا باپ سے ایسی بات کرتا ہے. تو بہرحال تہذیب کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، تہذیبیں بدل گئیں، جو باتیں پہلے حسن تھیں آج قبح میں تبدیل ہو گئیں، جو باتیں باعث ننگ و شرم تھی، عار تھیں، وہ باعث فخر بن گئیں. اب آج آپ دیکھیے، کل ایک تقریب میں جانا ہوا، دیکھا لڑکوں نے عجیب عجیب طرح کی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. سنت کے مطابق داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، لیکن وہ اگر جادوگروں کی طرح داڑھی رکھ لیں کہ دو بال یہاں لمبے سے جا رہے ہیں، ایک یہاں سے جا رہا ہے، وہ جو عجیب و غریب حیا تو شکلیں بنائی ہوئی ہیں آج کل، اس پر کوئی اعتراض کسی کو نہیں، کیونکہ وہ فیشن کے ہم دل دادا ہیں، فیشن کے مطابق سارے کام کریں گے، سنت کے مطابق کرنے کی ہمیں کیا ضرورت. یہ وہی چیز ہے کہ احساس زیاں جا رہا ہے، دل سے نکل رہا ہے، تہذیب تبدیل ہو رہی اور اخلاق جو ہیں وہ ہمارے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، دوسروں کی چیزیں ہم اپنے اندر سمو رہے ہیں، لا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لیکن انگریز کی شکل بناتے ہوئے، یہود اور نصارہ کی شکل بناتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. میرا عزیز بھائی، گناہ کرنے میں شرمانا چاہیے، نیکی میں کیا شرمانا. بعض لوگ کہتے ہیں جی توبہ کرتے ہوئے شرم آتی، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی. آدمی جب گناہ کرتا ہے شرم تو اس میں کرنی چاہیے، تو گناہ کرتے میں نہیں شرم آتا، لیکن جب توبہ کرو تو اس کو بڑی شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے سامنے بار بار توبہ کروں. ارے بھائی 100 مرتبہ توبہ کر، وہ رب تو ایسا ہے کہ 1000 مرتبہ بھی کرو گے تب بھی قبول کرے گا. تو میرے عزیز بھائی، یہ ساری وہ بات ہے کہ احساس دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے. جو نقصانات ہم کو پہنچ رہے ہیں وہ اس بنا پر ہیں کہ اب احساس زیاں ختم ہو رہا ہے. احساس زیاں نہیں، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب آپ کارواں سے مراد پوری امت لے لیجیے، اور احساس زیاں سے مراد یہاں پر مال کا زیاں نہیں بلکہ دین کا زیاں، تہذیب کا زیاں، اخلاقیات کا زیاں. تو یہ جو زیاں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کا احساس بھی اب دل سے نکل رہا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی توبہ بھی کر لے. یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے اگر آپ کے بچے دین کی طرف آ رہے ہیں تو ان کے لیے رکاوٹ مت بنے، ان کو دین پر چلنے دیں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر وہ بچے نہ آپ کا ادب کریں گے، نہ آپ کا احترام کریں گے، نہ کسی اور کا ادب اور احترام کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم روتے پھریں گے. لیکن یہ سارے بیج تو ہم نے چونکہ اپنے ہاتھ سے بوئے ہیں، اس لیے اس کے بعد پھر مداوا بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کا کوئی تلافی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو بچے دین پر چل رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بچہ آپ کے لیے جو ہے وہ نیک نامی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے بعض اوقات اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو ہدایت ہو جاتی، پہلے بچے ہدایت کی طرف آتے ہیں پھر ماں باپ. تو اس لیے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، نہ یہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کریں. اور ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ پورے عالم کا مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو اس قسم کے روپ بنائے جا رہے ہیں یہ پوری دنیا میں، چونکہ یہ دور پروپیگنڈا کا دور ہے. ہر دنیا جو ہے وہ ایک، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بٹن کے فاصلے پر ہے، خالی اس کو کلک کرے اور پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. ہر آدمی جہاں جی چاہتا ہے وہ جائے، وزٹ کرے، جو چاہے دیکھے، کوئی پابندی تو ہے ہی نہیں اس زمانے میں. اور آنے واحد میں اس کو کھڑکی کو بند بھی کر سکتا ہے. تو جنت کا دروازہ بھی کھلا ہے، دوزخ کا دروازہ بھی کھلا ہے، جس کا اب جی چاہے جہاں چلا جائے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، تھوڑا سا احساس پیدا کرو، گناہ کو گناہ سمجھو، اچھی صحبت اختیار کرنے کی فکر کرو، اور برائیوں سے بچنے کی، ورنہ برائی کا جو سیلاب ہے وہ ہمیں نہ جانے کہاں لے کر چلا جائے گا. آج برائی کو ہم نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ عذاب بھی آ رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ صاحب اگر امریکہ میں، یورپ میں ایک لمحے کے لیے بجلی چلی جائے تو ہزاروں عزتیں پامال ہو جائیں. آج ہمارے یہاں تھوڑا سی جھلک نظر آ گئی اس کی، اخبارات میں آ گیا کہ نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمتیں اور عفتیں وہ تار تار ہو گئیں. کتنے لوگوں نے لوگوں کا مال لوٹ لیا، گھروں میں گھس گئے، ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، یہ سارے کام مسلمانوں نے کیے. کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے. جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ دیکھو تم پر ایک دوسرے کے مال حرام، لیکن آج ہم نے بالکل حلال سمجھ لیا ہے. دوسرے کا مال کھانا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، دکانوں کو تالے توڑ کر مال نکال لینا، شیر مادر سمجھ کر. اور ماں باپ بھی کیسے ہیں کہ آفرین ہے ان پر، ماں باپ کے اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، تبھی تو وہ گھروں میں لالا کے جمع کرتے ہیں. اگر ماں باپ کی طرف سے پہلے رکاوٹ کھڑی ہو جائے پہلے قدم پر، تو کوئی بچہ چوری نہ کرے، کوئی ڈاکے نہ ڈالے. لیکن چونکہ جب وہ لا کر گھر میں دیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بہت اچھا کیا تو نے بھائی، اور لے کے آ جائے جلدی سے. ایک حوث ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھے. میرے عزیز بھائیو، ہمارے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی. اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ دیے تو یاد رکھو کم از کم مسلمان کو ترقی نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کو ترقی ہوگی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب انگریز کو بڑی ترقی ہو رہی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اس کو ہوگی ترقی، لیکن مسلمان کی ترقی چونکہ اس نے اپنے گلے میں طوق محمدی ڈالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ڈالا ہے، اس کے لیے اسی وقت ترقی ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حقیقی معنی میں قبول کرے گا. اگر طوق ڈالتے ہوئے طریقے کافروں کے اختیار کرے گا اسے ترقی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کو کے اولین دور کو جو ترقیاں حاصل ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طوق غلامی کو اپنے گردنوں میں ڈالا اور پھر آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری. ایمانداری اور گناہوں سے اجتناب یہ اپنا وتیرہ بنایا انہوں نے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، مسلمان بھی رہیں، بے حیائی کے کام بھی کریں، ہمارا نام اسلام الدین بھی رہے، اور کسی گھر میں ڈاکے بھی ڈال دیں پھر بھی مسلمان رہیں. سارے کام ہم، وہ جو مسدس نے اسی حال ہی نہیں کہا ہے نا کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. یعنی مومن، اگر غیر سے مراد یہاں کافر ہیں، کوئی بت پوجتا تو ہم کہتے ہیں کافر ہی، کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر. اور انہوں نے لمبا لکھا ہے لیکن آگے پھر کہتے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولی کو جو چاہیں نبی کر دکھائیں، اور نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مسلمان، ولیوں کو نبیوں سے بڑھا دیا، نبیوں کو خدا سے بڑھا دیا، نہ اسلام بگڑتا نہ ایمان جاتا. لیکن غیر یہ ہے بیچارہ، اگر وہ بت پرستی کر رہا تو کہتے کافر. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اپنا جائزہ لو میرے عزیز بھائیو، سوچو کسی وقت بیٹھ کر کہ مسلمانی کس کا نام. جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبے سے کفر نکلنا شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی؟ امام کا وضو نہ رہے تو پھر مقتدیوں کی نماز کیسے ہوگی؟ جو امت آئی تھی رہنمائی کے لیے، اگر اس وہ امت ہی صحیح نہ رہے تو ہم دوسروں کی کیا کسی کو اپنے پیچھے کیسے چلائیں گے؟ ہماری امت جو ہے آخری امت ہے. کنتم خیر امت، خیر امت آپ صلی اللہ تعالی نے فرمایا، اور یقیناً خیر امت ہے. لیکن اگر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ چلے پھر ہم کافروں سے کیا شکوا کر سکتے ہیں کہ صاحب فلاں ایسا کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے، آج مسلمان بھی تو سارے کام کر رہا ہے اور ہم اس پر خوش ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے، اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت حیا نصیب فرما دے، ایمان نصیب فرما دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ ان سب سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے حضرت مولانا قاری رمضان صاحب، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں الحمدللہ دفن ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی سیاحت کو اللہ تعالیٰ حسنات سے تبدیل فرما دے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے حج کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب تھے سلطان صاحب، آخری دن ان کا بھی انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دی، ان کے لیے بھی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہ العالمین، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے حالات کو درست فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، جو خرابیاں پیدا ہو گئیں یا اللہ ان خرابیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کا خوف نصیب فرما، اپنی ذات کی عظمت نصیب فرما، اپنی ذات کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مدینہ منورہ کا رہنا اور وہاں کی موت اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، وسعت والا رزق عطا فرما. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.